یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے۔ بات یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمان و رحیم ہے۔ ساری کائنات کی شفقتوں کو جمع کیا جائے، اللہ کی شفقت و رحمت اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ دین اسلام جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نازل کیا گیا، اس میں آسانی ہے، اور دین اسلامی اور دین اسلام کی اس آسانی کا اظہار اسلام میں جو عبادات مقرر کی گئی ہیں ان سب میں ہوتا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، نماز کی فرضیت کے باوجود نماز میں بندوں کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ بیمار ہے، وضو کرنے سے بیماری میں اضافے کا خدشہ ہے، تیمم کر لے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہے، لیٹ کر ادا کر لے۔ اپنے گھر میں ہے، شہر میں ہے، پوری نماز ادا کرے۔ سفر میں ہو، نماز کو قصر کرے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے ظہر کے وقت میں پڑھ لے یا عصر کے وقت میں پڑھ لے۔ کتنی ہی آسانیاں نماز کی ادائیگی میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ہے۔ حج جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے چند ایسی آسانیوں کا ذکر کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرنے والوں کے لیے بیان کی گئی۔ حج میں جو ساری آسانیاں ہیں ان سب کا ذکر ایک درس میں کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، جتنی آسانیوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر ہو سکے گا وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حج میں جو آسانیاں ہیں ان کو شمار کرتے جائیے اور یاد کر لیجیے، اور جو تحریر کر سکیں وہ تحریر بھی کریں۔ اور بات کے شروع کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ کچھ آسانیاں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان سے غافل ہیں اور اپنی غفلت کی وجہ سے حج کے دوران پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. اگر ان آسانیوں کی خبر ہو جو اللہ مالک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں اور جن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے, تو حج کرنے والوں کی بہت سی مشقتیں یا ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں. حج کی آسانیوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے مسلمانوں پر حج فرض نہیں. حج اس پر فرض ہوتا ہے جو حج ادا کرنے کی استطاعت رکھے, حج ادا کرنے کی طاقت رکھے. جو بیمار ہے, صحت سفر کے قابل نہیں, اس پر حج فرض ہی نہیں. جس کے پاس حج کے اخراجات ہی نہیں, یا حج کے اخراجات تو ہیں لیکن اس کے ذمے جو اہل و عیال ہے ان کے اخراجات نہیں, اس پر حج فرض نہیں. اگر کسی شخص کے پاس حج پر جانے کے لیے اپنے لیے اخراجات نہیں تب بھی حج فرض نہیں, اور اگر اپنے لیے اخراجات تو ہیں لیکن اپنے پیچھے جو بیوی بچے جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے اگر ان کے اخراجات نہیں تب بھی اس پر حج فرض نہیں. اور اسی طرح اگر راستے پر امن نہیں, راستے میں خطرہ ہے, اس صورت میں بھی حج فرض ہے. اور یہ بات بھی بہت بڑی ہے. اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اور سعودی عرب کی حکومتی کوششوں کی وجہ سے راستوں میں امن ہے, وگرنہ راستوں میں امن کا نہ ہونا بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو حج میں جو آسانیاں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ بیان کی کہ حج اس پر ہے جس میں حج کی استطاعت. نمبر دو, مسلمان جب حج کا احرام باندھے اور وہ بیمار ہو اور اسے خدشہ ہو کہ شاید میں حج پورا نہ کر سکوں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شرط کر لے, کس سے؟ اپنے رب رحمان و رحیم سے. اے میرے رب, جہاں آپ مجھے روکیں گے میں اپنے احرام کو کھول دوں گا. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دبع جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی تھی ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا, اردت الحج, تو نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگی, واللہ ما اجدنی الا وجعتن, میں تو بیمار ہوں, حج کے لیے کیسے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حجی واشترتی, حج کرو اور شرط کر لو. کیا کہو؟ وقولی اللہم محلی حیث حبستنی, اے میرے اللہ آپ مجھے جہاں روکیں گے میں اپنے احرام کو کھول دوں. اب جو شخص اپنے متعلق اس بات کا خدشہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اپنی راغری، اپنی کمزوری، اپنی بیماری کی وجہ سے حج ادا نہ کر سکوں، کیا کرے؟ جب حج کی نیت کرے، حج میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، لبیک کے ساتھ یہ بھی کہہ دے، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں آپ نے مجھے روکا میں اپنے احرام کو کھول دوں گا. اللہ نہ کرے شدید بیمار ہوا، اس کی صحت اس قابل نہ رہی کہ اپنے حج کے اعمال کو جاری رکھ سکے، کیا کرے؟ احرام کھول لے اور اپنے گھر آ جائے. کتنی آسانی ہے، اور بہت سے لوگ اس آسانی سے بے خبر ہیں. نمبر تین، حج میں داخل ہونے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد غسل کرنے کی اجازت ہے. کوئی شرعی عذر نہیں، احتیام نہیں ہوا، لیکن چاہتا ہے غسل کروں. کچھ لوگ روکتے ہیں کہ نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق احرام کے بعد غسل کرنا درست. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ احرام کی حالت میں احرام والا شخص اپنے سر کو دھو سکتا ہے یا نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے تھی محرم احرام کی حالت میں اپنے سر کو دھو سکتا ہے. حضرت مسور ان کی رائے تھی کہ محرم اپنے سر کو نہیں دھو سکتا. دونوں میں اختلاف ہوا. ایک تیسرے شخص عبداللہ ابن حنین کو حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان سے یہ مسئلہ دریافت کرے. عبداللہ ابن حنین جو حضرت ابو ایوب کے پاس گئے، وہ حضرت ابو ایوب کے پاس پہنچے تو وہ پردے کی اوٹ میں، پردے کے پیچھے غسل کر رہے تھے. عبداللہ ابن حنین نے سلام عرض کیا، حضرت ابو ایوب فرمانے لگے کون ہے؟ عرض کی عبداللہ ابن حنین ہوں، اور مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ احرام کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو کس طرح دھوتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پردے پر جس کی اوٹ میں نہا رہے تھے، اس پردے پر اپنے ہاتھ کو رکھا، دبا کے ذرا پردہ نیچا کیا تاکہ ان کا سر دوسری طرف سے نظر آ جائے، اور ایک شخص کو کہنے لگے میرے سر پر پانی ڈالو. اس نے پانی ڈالا. حضرت ابو ایوب نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح حرکت دی، پیچھے بھی لے گئے اور آگے بھی لے آئے، اور پھر فرمانے لگے ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اپنے سر مبارک کو دھوتے ہوئے دیکھا. مسور جن کی رائے میں احرام کی حالت میں سر کا دھونا درست نہ تھا, صحیح مسلم میں ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہنے لگے, ما لا اماری کا ابدا, اب کے بعد میں کبھی کسی مسئلہ میں آپ سے جھگڑا نہ کروں گا. اپنی رائے سے رجوع کر لیا, اور اچھی طرح سن لیجئے اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے. مسلمان کی شان یہی ہے, جب مدینے والے کی سنت سن لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رائے سے دستبردار ہو جائے. تو دوسری بات, تیسری آسانی کی عرض کی, محرم کے لیے بغیر احترام کے غسل کرنا درست ہے. چوتھی بات, محرم کے لیے اپنے سر میں اور اپنے جسم کے کسی حصے میں کھجلی کرنا درست ہے. بعض وہ کہتے ہیں نہ کھجلی نہ کرنا, خارش نہ کرنا, بال گر جائے گا اور دم لازم ہو جائے گا, کہتے ہیں کہ نہیں. اب یہی جو حدیث پاک ابھی آپ نے سنی ہے, ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کیا, اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو اچھی طرح ملا, دونوں ہاتھوں کو پیچھے بھی لے گئے اور آگے بھی لے آئے. کھجلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کھجلی تو ایسے ہوتی ہے نا انگلی سے, اور انہوں نے تو دونوں ہاتھوں سے کیا. بال گرنے کے امکانات ہیں کہ نہیں؟ اور اس طرح کس نے کیا تھا؟ مدینے والے نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ انہوں نے دم دیا نہ امت کو دم دینے کا حکم دیا. کھجلی ہی کے متعلق ایک دوسری دلیل یہ ہے, امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سوال کیا گیا, آیا حق جسدہ, کیا محرم اپنے جسم کو خارش کرے گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہاں خارش کرے اور اچھی طرح کرے, اور پھر فرماتی ہیں اگر میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے اور مجھے خارش کی ضرورت ہو تو میں اپنے دونوں قدموں سے خارش کروں گی. کیا مقصد؟ کہ خارش کرنے کی محرم کے لیے کوئی ممانعت نہیں. پانچویں بات, اگر محرم کا ناخن ٹوٹ کے لٹک جائے, اس کو دور کرے گا یا باقی رکھے گا؟ اور جب دور کرے گا تو کیا اس کے ذمے کوئی دم ہوگا؟ بالکل نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, محرم کا جب ناخن ٹوٹ جائے اس کو وہ اپنے ہاتھ سے جدا کر دے. چھٹی بات, محرم کو اس بات کی اجازت ہے کہ کسی چادر کا, چھتری کا, چھت کا سایہ اپنے اوپر کرے, اس میں کوئی حرج نہیں. شاید کہ دیکھا ہو آپ لوگوں نے, کچھ لوگ ایسی بسوں میں سفر کرتے ہیں جو چھتوں کے بغیر ہیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی پابندی ہے؟ صحیح مسلم میں ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمیرہ میں ان کے لیے خیمہ لگایا جائے. جب آپ نے حج کیا تو عرفات میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا نمیرہ میں میرے لیے خیمہ لگاؤ. اب جب وہ خیمہ تھا تو اس خیمے کی چھت تھی یا نہ تھی؟ ایک اور حدیث میں ہے, امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت ام حسین رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کیا, میں نے دیکھا کہ اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ان دونوں میں سے ایک نے آپ کی سواری کی لگام کو تھامے ہے, ان دونوں میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو تھام رکھا ہے, اور دوسرے نے کپڑے سے آپ کے اوپر سایہ کر رکھا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ام حسین رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے. تو چھٹی بات کیا ہوئی؟ محرم کپڑے کا سایہ, چھتری کا سایہ, بس کے چھت کا سایہ, خیمے کا سایہ اپنے اوپر کر سکتا ہے, ہاں اپنے سر کے اوپر چادر نہ رکھے. ساتویں بات, احرام باندھنے والا پیٹی وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے. اب پیٹی باندھنی ہے تاکہ چادر ڈھیلی نہ رہے, یا اس میں اپنی نقدی وغیرہ, اقامہ وغیرہ, ضروری کاغذات رکھ دے, اس کی اجازت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے سوال کیا گیا کہ کیا محرم ہمیان ایسا بٹوا یا ایسی پیٹی پہن لے جس میں وہ اپنی نقدی رکھ سکے؟ فرمانے لگی ہاں, اپنی نقدی کو محفوظ کر لے. پیٹی وغیرہ کے پہننے میں کوئی حرج نہیں. ساتویں بات, حج اور عمرے میں آسانی کی یہ ہے کہ بیت اللہ میں 24 گھنٹے طواف کرنا اور نماز کا ادا کرنا درست. کوئی وقت بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی کی ممانعت کا نہیں ہے. آسانی کے نہیں, اس انتظار کی ضرورت نہیں کہ سورج نکل رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج پوری بلندی پر ہے یا فجر کے بعد کا وقت ہے یا عصر کے بعد کا وقت. بیت اللہ میں ہر وقت طواف کرنا بھی درست ہے اور ہر وقت وہاں نماز ادا کرنا بھی درست ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. اے بنو عبد مناف, جو بیت اللہ کے نگہبان تھے, جن کی ذمہ داری بیت اللہ کی خدمت تھی, اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اب بھی بیت اللہ کی چابی انہی کے پاس ہے. فرمایا, اے بنو عبد مناف, اس گھر میں کسی کو کسی وقت نہ طواف سے روکنا نہ نماز ادا کرنے سے روکنا. اب کس کو اس بات کی اجازت ہے کہ جس بات کی اجازت مدینے والے نے دی ہو وہ اس سے لوگوں کو منع کرے؟ کسی کو اجازت نہیں. آٹھویں بات جو حج میں آسانی کی ہے, اور کتنی ہی باتیں ہیں, اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا ساری باتیں ایک درس میں بیان کرنا ممکن نہیں, لیکن کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آٹھویں بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کو جب حج کا ارادہ کرنے والے منا میں پہنچے تو وہ ظہر, عصر, عشاء تینوں نمازیں قصر پڑے گی. ظہر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت, عشاء کی 2 رکعت اور وتر, اور مغرب کی صرف 3 رکعت. سب نمازوں کی سنت معاف, اور 4 رکعتوں والی نماز 2 2 رکعت پڑھی جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر, عصر, عشاء 2 2 رکعت ادا کی اور سنتیں ادا نہ کی. اور حج میں یہ جن حج میں جن آسانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہ کتنا نمبر آسانی ہے بولیے؟ 8 نمبر. 9 نمبر آسانی یہ ہے کہ حاجی جب عرفات میں پہنچ جائیں تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں. آسانی ہے کہ نہیں؟ اور دونوں نمازیں قصر پڑھیں, ظہر کی 2 رکعتیں, عصر کی 2 رکعتیں, ایک اذان ہو, اقامت ہو, ظہر کی نماز ادا کی جائے, دوسری اقامت ہو, عصر کی نماز ادا کی جائے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں پہنچے, اذان دی گئی, پھر اقامت ہوئی, آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر اقامت ہوئی, آپ نے عصر کی نماز پڑھائی, اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی. کتنی آسانی کی بات ہے. آسانی کی 10ویں بات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ایک مقام پہ ٹھہرے اور اللہ سے خوب دعائیں کی. اب اس میں آسانی کیا فرمائی؟ وقفتها هنا وعرف كلها موقف. میں عرفات میں اس جگہ ٹھہرا ہوں اور سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے. امت پر کتنی شفقت ہے. اگر یہ ہوتا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوں وہیں ٹھہرنا ہے تو امت کتنی مشقت میں مبتلا ہوتی. فرمایا وقفت ہا ہنا وعرف کلہا موقف, میں یہاں ٹھہرا ہوں عرفات میں اور سارے کا سارا عرفات, اس کا شمال بھی, جنوب بھی, مغرب بھی, مشرق بھی, درمیان بھی, اور سارے کا سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ. 11 نمبر آسانی, مزدلفہ میں جب عرفات سے واپس آنا ہے, مغرب اور عشاء دونوں نمازیں, ان کے لیے ایک اذان ہوگی, 2 اقامتیں ہوں گی, جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی جائیں گی. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, حتی اتى المزدلفہ, فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصبح بينهما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے، آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا کی، دونوں کے لیے ایک اذان دی گئی اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہی گئی. ولم یصبح بینہما، اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے کوئی سنتیں کوئی نفل ادا نہ کیے. آسانی ہے کہ نہیں؟ اور پھر میں اس کے ساتھ ہی ایک اور آسانی بھی ہے، اگرچہ وہ پہلے بھی لازم نہیں. مزدلفہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات بسر کی، اس رات تحجد کی نماز ادا نہ کی. سارا سال تحجد کی نماز پڑھتے، لیکن مزدلفہ میں جو رات بسر کی، اس رات تحجد کی نماز نہ پڑھی. بارہویں بات، آسانی کی بارہویں بات ہے،